نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سورۃ النور کی آیات مقدسہ کی تفسیر اور ترجمہ آپ حضرات گزشتہ دو اتوار سے سماعت فرما رہے ہیں. اس وقت کی نشست میں جو آیات بینہ اور آیات مقدسہ تلاوت کی گئیں، ان آیات بینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم حکم کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ اہم حکم یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے، کوئی ایسا اقدام نہ کرے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کی عزت پر آنچ آتی ہو، جس سے شوہر کو اذیت ہوتی ہو. ایسے افراد کو گھر میں نہ آنے دے جن کا آنا شوہر کے لیے باعث تکلیف بنتا ہے. چونکہ ازدواجی زندگی ہے، اور اس ازدواجی زندگی میں ہر ایک نے دوسرے کے حقوق کی رعایت رکھنی ہے اور دوسرے کے مزاج کی رعایت رکھنی ہے، اور لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی عادات اس معاملے میں مختلف ہوتی ہیں. ممکن ہے ایک چیز کو شوہر برا سمجھے اور وہ بیوی کی نگاہوں میں بری نہ ہو، اور ممکن ہے ایک بات کو بیوی برا سمجھے وہ حقیقت میں بری نہ ہو، شوہر اس کو برا نہ سمجھتا ہو. تو اس لیے اللہ پاک نے اس موقع کے ایسے ضابطے ذکر فرما دیے کہ آپ اپنے مزاجوں کو، آپ اپنی عادات کو، آپ اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے جو بتائے ہوئے ضابطے ہیں اور جو احکامات ہیں، ان احکامات کو آپ سامنے رکھ کر جب زندگی گزارو گے اور اس ازدواجی زندگی ان ضابطوں کے مطابق گزارو گے، تو پھر کسی فریق کو کسی سے گلہ اور شکوہ نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی. اہل ایمان خواتین جن کے دلوں میں اللہ پاک کا ڈر، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ کے حضور آخرت میں پیش ہونے کا خیال رہتا ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کی صفات کو ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک خواتین وہ ہوا کرتی ہیں، نیک عورتیں وہ ہوا کرتی ہیں، قانتات جو عبادت گزار ہوں، جو اللہ پاک کی بندگی کرنے والیاں ہوں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی رکھنے والی ہو، اور حافظات للغیب شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہوں. حافظات للغیب، سورۃ النساء میں یہ مضمون مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، اور شوہر کی اولاد کی بھی حفاظت کرے۔ تو یہ تین حفاظتیں عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے، شوہر کی اولاد کی حفاظت کرنا، تربیت کا خیال رکھنا، اسی طرح سے شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اور اسی طرح سے اپنی عزت کا خیال رکھنا، اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھنا، یہ عورت کی تین ذمہ داریاں، بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ اور اللہ پاک نے ان ذمہ داریوں کو دو جگہوں پر ذکر فرمایا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ذمہ داریوں کو اس طرح سے ذکر فرمایا کہ وہ عورت جو اللہ پاک کی اطاعت گزار ہو، اللہ کی فرما بردار ہو، اور جب شوہر اسے دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کرے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہو، تو ارشاد فرمایا جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو اس کو ازدواجی زندگی کا ایک بہت اہم اصول قرار دیا ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی وہ حفاظت کرے، اپنے ناموس کی وہ حفاظت کرے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ عرض کیا کہ کوئی ایسا اقدام نہ کرے جس سے اس کی یا اس کے شوہر کی تذلیل اور توہین ہوتی ہو، معاشرے میں کردار کشی ہوتی ہو، معاشرے میں اس کا کردار خراب ہوتا ہو، کوئی ایسا عمل نہ کرے، اور ایسے افراد کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے کہ جن کا آنا شوہر کو ناپسند ہو۔ اب یہاں لوگ افراد تفرید میں مبتلا ہیں، بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کو منع کر دیتے ہیں اپنے والدین سے ملنے کے، اور قطعاً پابندی لگا دی جاتی ہے، نہ آپ کو جانے کی اجازت اور نہ آپ کی ماں اور آپ کے باپ کو یہاں آنے کی اجازت۔ یاد رکھیے گا، یہ سراسر زیادتی ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ یہ بیوی کا حق ہے کہ اسے اس کے ماں باپ سے اور اس کے محارم رشتہ داروں سے ملنے دیا جائے۔ اس کے محارم رشتہ داروں سے اور اس کے ماں باپ سے اگر کوئی شوہر روکتا ہے تو یہ زیادتی کرتا ہے، یہ ظلم شمار ہوگا۔ ہاں اگر روکنے کی کوئی معقول وجہ ہے، کوئی خاص وجہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی فتنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، فساد کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور عورت جب گھر سے باہر نکل کر اپنے میکے جاتی ہے یا اپنے محارم رشتہ داروں کو ملتی ہے، واپسی پر کوئی طوفان برپا ہو جاتا ہے، اور کوئی یوں کہہ لیجئے کہ معاشرے کے اندر اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، ازدواجی زندگی میں خلل واقع ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ روک سکتا ہے۔ لیکن یہ بات پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ زیادتی کرے گا اس معاملے میں تو اللہ پاک اسے پوچھے گا، سخت ظلم ہے، بڑا ظلم ہے جو بلا وجہ روکے گا، بغیر کسی سبب کے روکے گا، اپنی انانیت کی وجہ سے روکے گا کہ اپنے بیوی کے بھائیوں سے اسے نہ ملنے دے، اور بیوی کی جناب خالہ سے اور پھوپھی سے اسے نہ ملنے دے، محض اپنے اختلاف کی بنیاد پر، محض اپنی انانیت کی بنیاد پر اگر نہیں ملنے دے گا تو یہ شدید ترین گناہگار ہوگا۔ ہفتے میں ایک بار سہولت اگر ہو تو عورت کو اس کے والدین کے لیے ملنے کی اجازت دینا یہ اس کا حق ہے، یہ صورت میں جب قریب ہوں، اور اسی طرح سے رشتہ داروں کو، دیگر محارم کو سال میں ایک بار ملنے دینے کی اجازت دینا یہ اس کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی شوہر ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ حق میں کوتاہی کرنے والا شمار ہوگا۔ جس طرح سے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق پورے کرے، اسی طرح سے شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے حقوق مکمل کرے اور حقوق کو پورا کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صراحتاً واضح طور پر اس بات کا حکم دیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ آپ زیادتی نہ کیجیے گا، اپنی بیویوں پر زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، اور عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنے شوہر کے بستر پر ایسے فرد کو مت آنے دینا، مت بیٹھنے دینا کہ جن کا آنا شوہر کو ناگوار گزرتا ہو۔ بس وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر محارم رشتہ دار آ رہے ہیں اور ملنے کے لیے، تو ماں باپ کو تو نہیں روکا جا سکتا، باقی رشتہ داروں کو اگر کسی مصلحت سے شوہر روکتا ہے اور انہیں منع کرتا ہے تو شوہر کو منع کرنے کی گنجائش ہے۔ تاہم اس معاملے میں افراط اور تفریط سے آدمی کام نہ لے، بلکہ عدل اور انصاف سے کام لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنے والا ہے، دونوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ ان آیات بینات میں جن آیات کی تلاوت اس وقت کی نشست میں ہم نے کی ہے، ان آیات میں ایک ایسا سخت حکم ہے جیسا گزشتہ اتوار کو بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے، بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس تہمت لگانے والے کو یہ حکم ہے کہ وہ چار گواہ اس بات پر پیش کرے. اگر چار گواہ لے آتا ہے تو ٹھیک ہے، بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کو سزا دی جائے گی اور اس پر حد نافذ کی جائے گی، اور اگر یہ چار گواہ نہ لا سکا تو پھر اس تہمت لگانے والے کو حد لگائی جائے گی، حد قذف، یعنی اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فسق اور فجور میں مبتلا ہو گیا. ہاں اگر توبہ کر لے گا تو فسق تو ختم ہو سکتا ہے، گناہ تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن گواہی اس کی ساری زندگی قبول نہیں ہوگی جس نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائی. اب سنیے جو آیات اس وقت کی نشست میں پڑی ہیں ان کا شان نزول یہ ہے، جب یہ پہلے والی آیات اتری جن میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی کسی پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے تو وہ چار گواہ پیش کرے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں انصار صحابہ کے سرداروں میں سے تھے، یہ سردار تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، جو اللہ کا فرمان ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، جو اللہ کی منشا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر حالت میں دیکھتا ہے، نامناسب صورت میں دیکھتا ہے، تو وہ چار گواہ کہاں سے لائے گا؟ حکم تو یہ ہے کہ چار گواہ پیش کرے، اگر چار گواہ پیش نہیں کرے گا تو حد نافذ ہوگی، 80 کھوڑے کھائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انصار صحابہ سے کہا، انظروا الی سیدکم، سنو تمہارا سردار کیا باتیں کرتا ہے، کیسی بات انہوں نے کی، گویا کہ اللہ پاک کے کلام پر اعتراض کیا انہوں نے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد سعد رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول، میرا ایمان ہے، قسم ہے اس اللہ کی، اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اور جو کلام آپ کو دیا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن میں جو سوال پوچھ رہا ہوں، میرا سوال آپ سنیے اور اس کا جواب مجھے بتائیے. جب انصار صحابہ نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے بھی کہا، اللہ کے رسول، بات تو معقول ہے کہ اگر کوئی آدمی اس برائی کو دیکھتا ہے اپنے گھر میں، وہ چار افراد کہاں سے لائے گا؟ اگر وہ چار افراد تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی ڈنڈا لے اور کوئی شدید چیز ایسی لے اور دونوں کو عبرتناک سزا سے ہم کنار کر دے، کیا ہو گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہی تھے کہ اللہ تبارک تعالی نے قرآن کی آیات اتار دی. اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک واقعہ بھی پیش آ گیا. ایک صاحب اپنی زمین سے واپس جب اپنے گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے جب دیکھا اپنے گھر کے اندر، تو وہ حالت انہوں نے دیکھی جو انہیں پسند نہیں تھی، گویا کہ اپنے گھر کے اندر انہوں نے غیر مرد کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا. رات ہو گئی، صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول، میں نے تو یہ منظر دیکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، البینہ تو الا ظہر، چار گواہ لے کر آؤ، ورنہ اپنی پیٹھ کو کوڑوں کے لیے تیار رکھنا. پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے. پھر آپ نے فرمایا، چار گواہ لے کے آؤ، ورنہ اپنی پیٹھ کو کوڑوں کے لیے تیار رکھو. پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ اللہ تبارک تعالی نے اس پر آیات اتاری. ان صحاب نے کہا، یہ نا ان کا نام ہے حضرت ہلال رضی اللہ تعالی، ہلال بن امیہ، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، میں تہمت نہیں لگا رہا، میں جو حق دیکھا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ فیصلہ فرمائیے کیا کرنا ہے. آپ علیہ السلام نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ چار گواہ لاؤ، ورنہ اپنی پیٹھ کو کوڑوں کے لیے تیار رکھو، 80 کوڑے لگیں گے، ایک پاک دامن پر تہمت کیوں لگائی گئی؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری برات پر کوئی آیت ضرور اتارے گا، اللہ پاک میری برات پر آیت اتارے گا. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام آگے اور ان آیات کو لے کے آئے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو غیر مناسب حالت میں دیکھا اور تہمت لگائی اور کوئی گواہ ان کے پاس موجود نہیں ہے سوائے اپنی جان کے، کوئی اور گواہ نہیں ہے، فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، ان کو شرعی عدالت میں لایا جائے دونوں میاں بیوی کو اور دونوں سے قسمیں لی جائیں گی، چار چار قسمیں دونوں سے لی جائیں گی۔ شریعت کی اصطلاح میں اس عمل کو لعان کہا جاتا ہے، لعان کرنا ایک دوسرے پر لعنت کرنا، اور قرآن نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ انت شہدا اربع شہادات باللہ، کہ مرد آئے گا اور وہ آ کر چار مرتبہ گواہی دے گا، چار مرتبہ گواہی دے کر یہ کہے گا کہ میں نے جو دیکھا، میں نے جو کہا، یہ سچ کہا، یہ سچ کہا، اللہ کی قسم جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ پانچویں مرتبہ یہ اقرار کرے گا کہ اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غصہ اور غضب ہو۔ پھر اس کے بعد عورت سے عدالت پوچھے گی، قاضی پوچھے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے بارے میں جو آپ کے شوہر کہہ رہے ہیں یہ حق ہے یا سچ ہے یا غلط ہے؟ اگر وہ اقرار کر لیتی ہے کہ ہاں اس نے ٹھیک کہا، مجھ سے یہ جرم صادر ہوا ہے، تو مرد تو بری ہو گیا، اسے اس جرم کی سزا ملے گی۔ اور اگر وہ کہتی ہے نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ادھر سے چار قسمیں اس نے کھا کے کہہ دیا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، عورت کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا، جھوٹ کہہ رہا ہے، تو اب شریعت میں پھر حکم ہے کہ عورت کو حکم ہے کہ وہ چار قسمیں کھائے گی اور وہ یہ کہے گی چار مرتبہ کہ اس نے جھوٹ کہا، اس نے جھوٹ کہا، اس نے جھوٹ کہا، اس نے جھوٹ کہا، اور پانچویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ پاک کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو۔ یہ دونوں نے چار چار قسمیں کھا لیں، ہر ایک اپنی اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے۔ اب عدالت شوہر کو یہ حکم دیتی ہے اس موقع پر کہ تم اسے طلاق دے دو، اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو عدالت فسخ نکاح کا حکم دیتی ہے، نکاح دونوں کا فسخ ہو جائے گا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حرام ہو جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی زندگی بھر یہ دونوں آپس میں نکاح کا تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ تو یہ لعان، اس کو شریعت کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ اس مضمون کو اللہ پاک نے یہاں بہت اہمیت سے ذکر فرمایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کے زمانے میں آج نہ تو وہ شرعی عدالتیں ہیں، نہ تو وہ سارے مسائل ہیں، تو اب اگر خدا نخواستہ، خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے یا کوئی ایسی نامناسب بات نظر آتی ہے، تو مرد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو توبہ اور استغفار کی طرف ترغیب دے، توبہ کا کہے، استغفار کا کہے، اور اگر اس کا اطمینان نہیں ہے، دل نہیں مان رہا، تو اسے طلاق دے دے، اسے طلاق دینے کی بھی اجازت ہے، اور یا توبہ اور استغفار اگر وہ کر لیتی ہے تو وہ اسی زندگی میں گزارا کرے تو اس کی مرضی، اور اگر طلاق دے دیتا ہے تو بھی اس کو اجازت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان باریک باریک مسائل کو اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ اس دیواجی زندگی کے اندر کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو، تاکہ دونوں کی جو زندگی ہے، دونوں کی زندگی ٹھیک ٹھیک گزرے۔ اب اگر اس کے بعد اولاد آ جاتی ہے، اس کے معاملے میں بھی شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بچہ ہوگا وہ ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا، وہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، ان بچوں نے کہا جب وہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، ہماری ماں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور نسب ہمارا خلط ملط ہو گیا ہے، تو بتایا گیا کہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس بچے کو یا اس بچی کو نسب کا تانا دینا جائز نہیں ہے۔ جو آدمی نسب کا تانا دے گا وہ شدید گناہگار ہوگا، بڑے گناہ کی بات ہے، اور ان کے لیے عار کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں، یعنی بچی اور بچہ، اس میں بے گناہ ہیں۔ اور یہ حکم دیا کہ تم اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور توبہ اور استغفار کرو، جس طرح سے باقیوں کے لیے عزت ہے وہی عزت اس دنیا میں تمہارے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی نے ان آیات بینات میں ان احکامات کو ذکر فرمایا اور پھر حکم دیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ تواب حکیم، اللہ تبارک تعالی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اگر اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے، دبا دیا جائے اور توبہ کر دی جائے تو اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر معاملہ اس شوہر اس معاملے کو دباتا نہیں ہے اور وہ اس عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تو اسے شریعت نے اختیار دے دیا ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کر دو, اسے طلاق دے دو, اسے فارغ کر دو. لیکن اگر آپ اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ بھی توبہ کرے, آپ بھی اسے توبہ کی طرف ترغیب دو. تو غرض یہ کہ کوئی ایسا عمل کرنا, کوئی ایسا اقدام کرنا کہ جس سے ازدواجی زندگی انسان کی متاثر ہو اور عورت کی ازدواجی زندگی متاثر ہو اور شوہر کی عزت پر آنچ آئے, عورت کے لیے ایسا کرنا کسی قسم کا اقدام جائز نہیں ہے. بہت سارے مسائل اس لیے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ بسا اوقات عورتوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے, مرد کسی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. بسا اوقات مردوں کی طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں, عورتیں کسی برائی میں مبتلا ہو جاتی ہیں. تو ان کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی بھی زبردست ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر اگر ان کوتاہیوں کا ازالہ نہ کیا گیا, اپنے گھر کی نگاہ داشت نہ کی گئی, تو کل کیا کیا برائیاں آ سکتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص, وہ مرد جو عورتوں کی شباہت اختیار کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, وہ عورت جو مردوں کی شباہت اختیار کرے وہ بھی جنت میں نہیں جا پائے گی. اسی طرح سے ارشاد فرمایا وہ مرد بھی جنت میں نہیں جا سکے گا جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے گھر میں کون آتا جاتا ہے. جو اپنے گھر کی اس معاملے میں نگہداشت نہ رکھتا ہو, اپنے گھر کی عزت کا خیال نہ رکھتا ہو, فرمایا وہ آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا. سخت اس میں حدیث میں وعید آئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے معاشرے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, برائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی زندگی گزارے. ایک تو انسان کی غیرت ہے, ایک انسان کی فطرت ہے. ہمیشہ آدمی انسان اپنی غیرت کو, اپنی فطرت کو شریعت کے مطابق رکھے. اب بات آ گئی تو یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جب یہ آیات بینات نازل ہوئیں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے جملہ کہا کہ اللہ کے رسول, کون ایسا کر سکتا ہے کہ جناب وہ اس برائی کو اگر اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے چار گواہ کہاں سے لائے گا؟ تو جب انصار صحابہ سے کہا کہ آپ اپنے سردار کی بات کو سنتے ہو کیا کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول, انہوں نے غیرت کی بنیاد پر یہ جملہ کہا ہے, یہ انتہائی غیرت مند انسان ہیں, انہوں نے اس لیے ایسا کہا. تو ارشاد فرمایا, سعد میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں, اور سنو اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ حکم ہے. اللہ نے جو احکام بتائے ہیں ان احکام کے بتانے میں, ان کا اظہار کرنے میں, ان کو بتانے میں, ان کو پڑھنے میں, ان کو نافذ کرنے میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ پاک کا حکم ہے, اللہ کے احکام ہیں. اللہ پاک کے جو بتائے ہوئے ضابطے اور اصول ہیں, ان اصولوں اور ضابطوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت پیاری زندگی گزر سکتی ہے. تو بہرحال اللہ پاک نے یہ جو ضابطہ ذکر کیا, اس کے بعد آگے وہ آیات بینات آتی ہیں جن آیات بینات کے اندر پھر مزید تنبیہ کی گئی ہے کہ پاک دامن عورتوں پر کسی قسم کی تہمت نہ لگائی جائے. ان الذین یرمون والذین یرمون, ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بلا وجہ تہمت لگاتے ہیں, چاہے بڑی تہمت لگائیں بدکاری کی یا کسی اور جرم اور گناہ کی تہمت لگائیں, فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان پر لعنت ہی لعنت ہے. وہ سزا تو ہے ہی ہے, لیکن انہیں ملعون قرار دیا گیا ہے, انہیں معتوب قرار دیا گیا ہے, اور اللہ پاک کے غصے اور اللہ پاک کے عذاب کے مستحق ہوں گے کہ جو پاک دامن پر تہمت لگائیں. تو تہمتوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے, کسی قسم کی تہمت بھی کسی پر آدمی نہ لگائے, نہ عزت و ناموس کی تہمت, نہ کسی اور قسم کی تہمت, ان تمام مسائل کا آدمی خیال رکھے. اسی طرح سے ازدواجی زندگی کے چند اور اہم اور متفرق مسائل ہیں, اگر ان مسائل کو سامنے رکھا جائے تو بھی زندگی ازدواجی بہت اچھی گزر سکتی ہے. جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور احکام بتائے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرتا ہو, اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا سنو میں تم سب سے زیادہ اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ ہوتا تھا کہ آپ جب گھر میں تشریف لاتے تھے آپ ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے, آپ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر والیوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے, آپ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشتوی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے. حدیث کا ایک بڑا باب اس معاملے میں بھرا ہوا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والیوں کے ساتھ کیا کیا خوشتوی کی باتیں فرمائیں. تو یہ بیویوں کا حق ہے، یہ ازدواجی زندگیوں کے اصول ہے. اور ادھر اسی طرح سے ادھر عورت کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، وہ شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی نگاہ نہ جائے، نہ کسی کے مال کی طرف، نہ کسی کی عزت کی طرف، نہ کسی کی کسی اور چیز کی طرف اس کی نگاہ نہ جائے، اس کی نگاہ مکمل طور پر اپنے شوہر کی طرف مرکوز ہو، اور جب شوہر اسے دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کرنے والی ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی خاتون کو جنت کی عورت قرار دیا ہے. اسی طرح سے دوسرا اصول اور ضابطہ یہ بھی ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے کوئی ایزا اور تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کو انسان برداشت کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے تکالیف کو بھی برداشت کیا ہے، اور ایک مرتبہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج کی جانب سے ایسی تکالیف ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن تک گھر نہیں گئے، آپ علیہ السلام گھر نہیں گئے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے. آپ علیہ السلام گھر تشریف نہیں لے گئے، اور جب 29 دن آئے، ایک ماہ کی بات جب آئی، 29 دن کے بعد آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے. صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے تو مہینے کی قسم کھائی تھی، آج 29واں دن ہے، 30 دن تو نہیں ہوئے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، یہ مہینہ گویا کہ 29 کا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے گھر سے اذیت تو ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ جس معاملے کو انسان ایک بات سے بتنگڑ بناتا ہوا چلا جائے. اور وہاں ایزا کا سبب کیا تھا؟ محض تھوڑا سا خرچ کا مطالبہ تھا. خرچ کے مطالبے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، آپ کو یہ بات ناگوار گزری، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اقدام فرمایا. اور جب یہ وقت پورا ہو گیا تو پھر اللہ تبارک تعالی نے وہ آیات بینات اتاری، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے نبی اپنی بیویوں سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو، فتعالین، تو آ جاؤ، امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں مال دے دوں گا، دنیا کا ساز و سامان دے دوں گا، لیکن تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کی زندگی چاہتی ہو تو پھر یہ تکلیفیں تمہیں برداشت کرنی ہوں گی، پھر یہ مصائب برداشت کرنے ہوں گے، پھر نبی کے گھر میں تمہیں فاقہ برداشت کرنا ہوگا. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، سنو، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے جو نیک صالح ہوں گی، تقویٰ والی زندگیاں گزارنے والیاں ہوں گی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تم میں سے جو نیک صالح بن کر رہے گی اور اللہ پاک کی فرما بردار بن کر رہے گی، اپنے شوہر کی اطاعت گزار اور اطاعت شعار بن کر رہے گی، اللہ پاک نے ایسیوں کے لیے دوہرے اجر رکھے ہیں، دوہرے اجر. جب یہ آیات بینات اتری تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ آیات اتری ہیں، آپ چلی جاؤ اپنے والدین سے مشورہ کر کے آ جاؤ. دو صورتیں ہیں، میرے پاس رہنا ہے فقر برداشت کرنا پڑے گا، اور اگر میرے پاس نہیں رہنا تو پھر میں مال و متاع اور سامان دے دوں گا تو پھر تمہیں طلاق دینی پڑے گی. اپنے والدین سے مشورہ کر لو، اس میں جلدی نہ کرنا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول، میں آپ کے معاملے میں اپنے والدین سے ہرگز مشورہ نہیں کروں گی، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے. تو یہ ماؤں بہنوں کے لیے بڑا سبق ہے اس معاملے میں کہ گھر کے اندر قناعت پسندی اختیار کریں، صبر اختیار کریں، تھوڑے پر صبر کر لیں، قناعت اختیار کر لیں، اپنے شوہروں کو حرام کمانے پر مجبور نہ کریں، اپنے شوہروں کو حرام آمدنی پر مجبور نہ کریں. اگر ناجائز خواہشات وہ لے کے آتی ہیں اور بے جا مطالبات لے کے آتی ہیں اور وہ مطالبات اور خواہشات جائز آمدنی سے پورے نہ ہوں تو شوہر نے حرام آمدنی میں ہاتھ ڈالنا ہے، اس لیے کہ محبت بے پناہ ہے. اور اگر وہ نہیں ہاتھ ڈالے گا حرام آمدنی میں، یہ خواہشات نہیں پوری کرے گا، تو نتیجہ گھر میں فساد ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے. تو اس لیے قناعت بہت بڑی چیز ہے، اس لیے ارشاد فرمایا قناعت اختیار کرو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ مشورہ کر لو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کے معاملے میں اپنے والدین سے ہرگز مشورہ نہیں کروں گی، میں تو اللہ اور اس کے رسول ہی کو چاہتی ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں ارشاد فرمایا کہ پھر تجھے فقر برداشت کرنا پڑے گا، پھر تجھے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اور پھر کیا تکلیف آئی سنو، وہ جو تکلیف آئی ہے یہ مدینہ کی زندگی کی بات بتا رہا ہوں، حالانکہ وہ ساتھیں آ چکی ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر تکلیفیں ایسی آئی کہ تین تین چاند گزر جاتے، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، پکانے کی کوئی چیز ہوتی نہیں تھی کہ جو آگ جلے، کیا کھاتے تھے، کھجور اور پانی، وہ بھی کبھی میسر ہوتی تھی کھجور، کبھی میسر نہیں ہوتی تھی، دو دو دن تین تین دن کچھ چیز حلق میں نہ جانا، یہ تو مزاج تھا، کوئی چیز کھانے کے لیے میسر نہ ہونا، دو دو دن تین تین، یہ کوئی بڑی بات وہاں نہیں تھی، یہ عام مزاج تھا۔ تو اللہ پاک نے پھر ان تکالیف سے گزارا، حالانکہ اللہ پاک کے برگزیدہ لوگ تھے، مقرب تھے، اعمال صالحہ کرنے والے تھے، نبی کا گھرانہ ہے، اللہ پاک چاہتے تو پہاڑوں کو سونا بنا دیتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ علیہ السلام کو پیشکش کی گئی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا، آپ علیہ السلام کا اپنا ہی حال تھا گھر میں، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں اور شدید بھوک نے ستایا، اور اس بھوک کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے بل اپنی چارپائی پر لیٹ گئے اور اپنے پیٹ کو چارپائی کے ساتھ لگا دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا اللہ کے رسول کیا ہوا، کیا تکلیف، کہا عائشہ بھوک نے ستایا ہے، بھوک نے۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ پاک سے مانگ کیوں نہیں لیتے، آپ اللہ سے روٹی مانگ لیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اور آپ کا جو مقام ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں پیٹ بھر کر کھا لوں گا تو میری امت کے جو فقراء ہوں گے ان کے لیے تسلی کیسے ہوگی، ان کے لیے تسلی کا سامان کہاں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ فیصلہ ہوا کہ میں نے نہیں اختیار کرنا مال کو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، اللہ اور اس کا رسول چاہیے، جب باقی ازواج مطہرات کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ نے یہ فیصلہ فرمایا اور آیات اتری ہیں اس پر، سب نے بیک زبان یہی جملہ کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، بس ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے۔ تو اس قسم کی قناعت پسندی کرنے والی عورتیں تھیں، ہم بھی اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے کے اندر قناعت پسندی اختیار کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تکالیف اگر آ جائیں تو تکالیف پر آدمی صبر کرے، اگر بیوی کی طرف سے تکلیف ہے شوہر کو چاہیے اسے برداشت کر لے، اور اگر شوہر کی طرف سے بیوی کو تکلیف آ رہی ہے تو اسے چاہیے وہ برداشت کرے، اگر مال کی کمی کی تکلیف ہے اور دیگر کسی چیز کی کمی کی تکلیف ہے تو وہ برداشت کرے، تانے نہ دے، تانے نہ دے۔ حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں رہتے، کبھی کبھی وسعتیں آتی ہیں، کبھی تنگیاں بھی آ جاتی ہیں، کمی تکالیف بھی آ جاتی ہیں، لیکن وہ نیک عورت ہے کہ جس کی زبان پر کبھی بھی گلہ اور شکوہ نہ ہو، اور یہ تو عورت کا مزاج بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری زندگی اگر کوئی احسان کرتا رہے، احسان کرتا رہے، ایک دن اگر احسان نہ کیا اور احسان کرنے میں کمی آ گئی تو وہ زبان سے کیا بیٹھے گی، وہ بول دے گی کہ میں نے یہاں کبھی خیر دیکھی نہیں ہے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، دو باتیں ہیں، ہاں ایک بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ یہ جملہ نہ بولیں، دوسرا مردوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ اگر یہ جملہ سنتے ہیں اپنے گھر کے اندر تو آپ صبر کر لیجئے گا، اس لیے کہ اس کا مزاج ہے، اس نے یہ بولنا ہے، بولنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ یہ کیوں بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمہیں بتائی جائے گی، یہ بات تمہارے ساتھ پیش آئے گی، ایک شخص آپ کو پہلے سے بتاتا ہے کہ آپ اس راستے سے جائیں گے، یہ حادثہ آپ کو پیش آئے گا، یہ واقعہ آئے، وہ کہے گا مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، میں برداشت کر لوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حادثہ تمہارے ساتھ پیش آئے گا، یہ واقعہ پیش آئے گا، کبھی کبھی عورت کی زبان سے ایسا کلمہ سنو گے، لیکن صبر کرنا، برداشت کرنا، زبان سے طلاق کے بول نہ نکالنا، زبان سے ایسا کلمہ نہ نکالنا جس سے ازدواجی زندگی پر اثر پڑے، زبان سے ایسی بات ہرگز نہ کہنا کہ جس کی وجہ سے اولادوں پر اثر پڑے، صبر کرنا۔ اس لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹیڑھا پن ضرور ہے، اس ٹیڑھے پن کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اگر اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور فرمایا اس کا ٹوٹنا پھر طلاق ہے، طلاق یہ ٹوٹنا طلاق ہے، تیر شاہ فرمایا اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی تمہیں گزارا کرنا ہے، اسی میں تمہاری آزمائش ہے، اسی میں تمہارا امتحان ہے۔ آدمی یہ سمجھے نا کہ یہ میرا امتحان ہے، دنیا میں کون انسان ایسا ہے کہ جس کی کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ہر انسان کو اس دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی غم تو لگا ہوا ہے، ہر انسان کو اس دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی مصیبت تو لگی ہوئی ہے، لیکن ان مصیبتوں پر، ان تکلیفوں پر جو صبر کرے گا اللہ پاک اس کو جنت عطا کرے، اللہ پاک اس کو بڑا مقام دے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، نیک صالح انسان تھے، اللہ پاک نے شکل نہیں دی تھی، خوبصورتی نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، اور اللہ پاک نے ان کی بیوی جو مقدر میں فرمائی وہ انتہائی حسین اور جمیل تھی، خوبصورت تھی۔ تو یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ تو بھی جنتی ہے، میں بھی جنتی ہوں، ہم دونوں جنتی ہیں۔ شوہر یہ کہتے تھے میں اس لیے جنتی ہوں کہ میں شکر کر رہا ہوں تجھے دیکھ کر، اور بیوی کہتی تھی کہ نہ میں اس لیے جنتی ہوں کہ میں تیرے ساتھ صبر کر رہی ہوں، بدصورت کے ساتھ صبر کر رہی ہوں۔ تو صبر پر بھی اللہ پاک نے جنت رکھی ہے، شکر پر بھی اللہ پاک نے جنت رکھی ہے۔ تو جو نعمتیں اللہ پاک نے گھر میں دے رکھی ہیں ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ہو، اور جو کمی ہے اس کمی پر انسان صبر کرے۔ اس طرح سے تو ازدواجی زندگی گزرتی ہے، اس طرح سے تو گھریلو زندگی منظم ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس طرح سے آپس میں محبت ہو، اس طرح سے اپنا گھر میں پیار ہو، گھر میں تعلق ہو، اور جناب یہ ساری محبتیں ہوں، تو پھر فاقے آ جائیں، تکالیف آ جائیں، اور کپڑوں کا نہ ہونا آ جائے، اور پھر بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں، تو وہ مصیبتیں کچھ نہیں ہیں، وہ مصیبتیں ہیچ ہیں۔ نیک خاتون وہ ہوا کرتی ہے جو مصیبت پر، تکلیف پر اپنے شوہر کو تسلی دیا کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غم آیا مکی زندگی میں، جب سب سے پہلی وحی اتری آپ علیہ السلام بے حد غم زدہ ہوئے، اس لیے کہ پہلا منظر تھا فرشتے کا، آپ علیہ السلام کی پہلی ملاقات تھی فرشتے سے، آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ غار حرا سے آپ تشریف لائے گھر میں، آپ علیہ السلام کو بخار چڑھا ہوا، آپ نے فرمایا زملونی زم، کمبل لے آؤ، کمبل لے آؤ۔ آپ علیہ السلام کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے، پریشان ہیں، کیا ہوا میرے ساتھ، کیا کیفیت تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ احوال سنے، کارگزاری سنی، تو آپ نے فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہو، انک تحمل الکلہ، اس لیے کہ آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق باتوں کے ساتھ، حق باتوں پر لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، خوبیاں گنوائی، خوبیاں گنوائی، تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کبھی کبھی اپنی زبان سے شوہر کی خوبیوں کو بیان کر دے، یہ اجر ہے، محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو خوبیاں بیان فرمائی آپ علیہ السلام کو، ان کے کلمات سے بڑی تسلی ہوئی، اس لیے کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے گفتگو کا سلسلہ ہوا نہیں، آپ نے سب سے پہلی کارگزاری اگر گھر میں سنائی ہے، اور جب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہے، تشفی نہیں ہو رہی ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، ان سے جا کے کہا کہ ان کی بات سنو، سنو ان کی بات۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری تفصیل بتائی، اور وہ تورات انجیل کے عالم تھے، بوڑھے تھے، جب انہوں نے ساری کارگزاری سنی تو انہوں نے خوشخبری دی اور بشارت دی کہ آپ اللہ کے نبی ہوں گے، اب اللہ کے نبی ہیں، یہ جو کیفیات ہیں یہ نبی کی کیفیات ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکالے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے، بخاری کی روایت ہے، تعجب کرتے ہوئے پوچھا، اب ہم مخرجیہ، مجھے نکالیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کو نکالیں گے، اور ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہ آپ کو نکالیں گے، بالآخر آپ کو اس شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ورقہ ابن نوفل کا تو انتقال ہو گیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر گزارے، شدید مصائب اور پریشانیوں کے ساتھ، بالآخر اللہ پاک کے حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ، اپنے جائے پیدائش کو، اس مبارک شہر کو آپ علیہ السلام نے چھوڑا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے شوہر کو سہارا دینے میں, شوہر کے لیے وہ ڈھارس بنے, شوہر کے لیے وہ سہارا بنے. اللہ اکبر. اور ایک وہ وقت تھا حضرت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں, کیسی خواتین تھیں, اس طرح سے حوصلے تھے ان کے پاس. آ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم حدیبیہ کے موقع پر بڑے غمزدہ ہوئے, اور وہ غمزدگی یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ آج ہمیں عمرے کے لیے واپس, عمرے کے لیے نہیں جانا, واپس ہمیں مدینہ جانا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف چلے, اور حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو مشرکین نے مزاحمت کی, انہوں نے روکنا چاہا, مذاکرات ہوئے وہاں. خیر وہ تفصیلی واقعہ ہے. بالآخر طے یہ پایا آپ علیہ السلام نے, یہ طے کیا کہ, اور معاہدہ یہ لکھا گیا کہ اس سال مسلمانوں کو واپس جانا ہے, اگلے سال آئیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, یہ شرط تسلیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سارے اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کرو اور عمرے سے فارغ ہو جاؤ, یعنی حلال ہو جاؤ. احرام کی حالت میں ہے, اور آدمی کو اگر احرام کی حالت میں بیت اللہ جانے سے روک دیا گیا, وہاں نہیں گیا, تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک جانور ذبح کر کے اپنے آپ کو احرام سے کی پابندی سے فارغ کر دے. اس لیے حکم دیا کہ اپنے جانوروں کو ذبح کرو. صحابہ نہیں کر رہے, انتظار میں ہیں. پھر آپ نے کہا جانوروں کو ذبح کرو, پھر انتظار میں ہیں. پھر آپ نے کہا, پھر انتظار میں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ علیہ السلام پریشان ہوئے. آپ نے ام سلمہ سے پوچھا کیا خیال ہے یہ؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ڈھارس دی. آپ نے ارشاد فرمایا, اے اللہ کے رسول, یہ آپ پر جان نثار ہے, یہ تو قربانی کوئی بڑی چیز نہیں ہے, یہ جانور قربان کرنا آپ کے حکم پر کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو آپ پر جان قربان کرنے والے ہیں. آپ خود پہل کیجئے, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ خود پہل کیجئے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود پہل فرمائی, نہر فرمایا اپنے جانور کو, تو سارے صحابہ نے اپنے اپنے جانوروں کو قربان کر دیا, ذبح کر دیا. اب یہاں محدثین نے ایک بات لکھی ہے کہ صحابہ کیوں نہیں کر رہے تھے پہلے. سنیے, یہ بات بھی ذہن میں خیال آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کرو, پھر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا تھا کہ آحمد صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ جو فیصلہ تھا واپس جانا کا, صحابہ کا یہ خیال تھا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے ہے, اللہ کی منشا بھی کوئی اور ہے. اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے کہ شاید آیت آ جائے, اور شاید اللہ کا حکم نازل ہو جائے. جس طرح سے بدر کے قیدیوں کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وغیرہ صدیق کی رائے یہ تھی کہ ان کو آزاد کر دیا جائے, بعد میں پتہ چلا کہ اللہ پاک کی یہ منشا نہیں تھی, اللہ کی منشا وہ تھی جو حضرت عمر کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے. تو اس لیے صحابہ اس خیال میں تھے کہ آج بھی شاید اللہ کی رائے یہ ہو کہ آپ جائیں اور جا کر مشرکین کے ساتھ لڑیں اور آپ عمرہ کر کے جائیے. تو اس لیے صحابہ انتظار میں تھے. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو ذبح فرمایا, صحابہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کی منشا یہی ہے, اللہ کی منشا یہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی. تو اس کے بعد جو ہے سارے صحابہ نے اپنے قربانیاں کر دیں, جانور سب نے ذبح کر دی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کردار ہوتا ہے ایک خاتون کا کہ وہ شوہر کو سہارا دے, وہ معاملات کو بگاڑے نہ. اگر کہیں بدگمانی ہو بھی رہی ہے تو بدگمانی سے بچانے کی کوشش کریں. حضرت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ جملہ کہہ دیتی کہ یہ آپ کی بات نہیں سنتے, یہ سن نہیں رہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کیا گزرتی؟ یا آپ علیہ السلام اس موقع پر کوئی کلمہ زبان سے ایسا ارشاد فرما دیتے تو سب کے لیے مشکل ہو جاتی. لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی سمجھداری کے ساتھ وہ جملہ ارشاد فرمایا جس جملے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہوئی, صحابہ کی شان میں اضافہ ہوا. تو یہ عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, وہ غلط نہ اکسائے, وہ غلط تیار نہ کرے اپنی ساس کے خلاف, اپنی جو ہے کسی گھر کے اور عورت کے, اپنی نند کے خلاف, کسی اور خاتون کے خلاف, کسی مرد کے خلاف اپنے شوہر کو نہ اکسائے. اس لیے حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے, ہاں یہ بھی منع ہے کہ میاں بیوی کو جو آدمی میاں بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, بیوی کو شوہر کے خلاف اکساتا ہے یا شوہر کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے, ہم میں سے نہیں. اور ایک روایت میں تو اس کو یہودیوں کا عمل کہا گیا. کیوں یہودیوں کا عمل کہا گیا؟ اس لیے کہ یہودی وہ سحر کے ذریعے سے, جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان میں تفریق کیا کرتے تھے, جدائی ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو ہم کوئی ایسے اعمال نہ کریں جس سے ازدواجی زندگیاں متاثر ہوں، اپنی یا کسی دوسرے کی زندگیاں متاثر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو ان مسائل کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.